السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وولاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. آج کے خطبے کا موضوع ہے القلب السلیم، پاک دل. پاک دل کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے، قلب سلیم کی کیا نشانیاں ہیں، قلب سلیم کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، قلب سلیم کی اہمیت کیا ہے، اور چند مثالیں قلب سلیم کی، پھر قلب سلیم کی ضد قلب سقیم کیا ہوتا ہے، قلب سقیم کیسے بنتا ہے، قلب سقیم کا اثر کیا ہے انسان کی زندگی میں، اور قلب سقیم کی چند مثالیں. دل جسم کا وہ حصہ ہے جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. یہ ٹکڑا اگر سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ ٹکڑا فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. الا وہو القلب، یہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ دل ہے. یہ ہے دل کی اہمیت انسان کی جسم میں، انسان کی زندگی میں. پورے جسم کا کنٹرول اس جسم کی خیریت، عافیت، اس جسم کی اچھائی اور برائی اس دل پر منحصر ہے. جب دل کی یہ اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، کیا اللہ تعالی نے دل کو پاک اور صاف ہی پیدا کیا، یا انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک اور صاف کرے؟ بنیادی طور پر ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں یا کافر کے گھر میں، اس کا دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، فطرت پر ہوتا ہے، توحید پر ہوتا ہے. لیکن جو ہوں یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جس ماحول میں وہ زندگی گزارتا ہے وہ ماحول اسے تبدیل کر دیتا ہے. اگر ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کا دل پیدائش کے وقت پاک اور صاف تھا، وہ صرف اپنے رب کو جانتا ہے، وہ صرف اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہے، وہ مدد بھی اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہے، وہ توکل بھی اپنے رب پر کرنا چاہتا ہے، وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا وہی ایک ہی ذات ہے جو مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے. لیکن جو ہی وہ بچہ اس ماحول میں بڑھا اور بڑا ہوا تو اس ہندوانہ ماحول نے اس کی اس فطرت کو تبدیل کر دیا. بچے نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ اس کا باپ ایک بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اس کی ماں گائے کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، اس کا بڑا بھائی کسی بت کو پکار رہا ہے، اس کا چاچا مندر کی طرف جا رہا ہے، اسکول میں جاتا ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو اسکول میں یہی تعلیمات دی گئی. آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا اور اس کی جو صحیح فطرت تھی، جو قلب سلیم تھا، وہ آہستہ آہستہ مرتا گیا. جو ہی وہ بالغ ہوا اور مکلف ہوا اس کا دل مر چکا تھا مکمل بیماری سے، کفر کے پردوں میں گھر چکا تھا. اب نہ اسے کوئی اچھی چیز اچھی لگتی ہے اور نہ کوئی بری چیز بری لگتی ہے. یاد رکھیں کفر اور شرک کے بعد کوئی برائی نہیں ہوتی. یہ نہ کہیں کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ امانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کرتا، والدین کا فرما بردار ہے. نہیں نہیں، کفر اور شرک کے بعد کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا اور ان دونوں سے بڑھ کر کوئی بھی برائی نہیں ہے. تو اصل میں بنیادی طور پر ہر انسان جو ہے وہ پاک دل سے ہی پیدا ہوا، لیکن ماحول نے اسے تبدیل کر دیا. اللہ تعالی نے انسانوں میں سے ایسے لوگ چنے جن کے دل سب سے اچھے ہیں پورے انسانوں میں سے، اور انہیں اپنا نبی بنا لیا. المصطفین الاخیار. اور ان انبیاء پر اپنی وحی نازل کی، تعلیمات دی کہ لوگوں کے دل فاسد ہو رہے ہیں، ان کی دل کی اصلاح کرنی چاہیے. دل کو پاک کیا جاتا ہے وحی کے ذریعے سے، اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل اور اچھا دل پایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنا آخری نبی بنا دیا. کیونکہ پچھلے زمانے میں ہر قوم کا جو بگڑ جاتی تھی، جس کا دل فاسد ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتا تھا، اور وہ سب ذرائع اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا اس نبی کو، اور آسانی فرما دیتا تھا کہ یہ بگڑے ہوئے دل درست ہو جائیں، یا ناپاک دل پاک ہو جائیں، یہ برے دل اچھے ہو جائیں، اور پھر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جنت حاصل کرنے. لیکن ہمیشہ سے ہر قوم نے اپنے نبی سے دشمنی اختیار کی اور اپنے دل کو اچھا کرنے کی ہمت نہ کی. انہوں نے کہا ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہیں، یہ ہم ہی میں سے انسان ہے، ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، ہم کیسے مان لیں گے کہ اس شخص کی بات درست ہے؟ اگرچہ وہ تعلیمات جو دیتا ہے ساری کی ساری حق ہیں، ان میں فائدہ ہے اور مصیبت سے دوری ہے، ہر برائی اور تکلیف کا علاج ہے، اور اس انسان کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر کر دینے کے ساز و سامان موجود ہیں. اس کے باوجود بھی دشمن اختیار کی گئی، بعض انبیاء کو قتل کر دیا گیا، بعض انبیاء کو جلاوطن کر دیا گیا، بعض انبیاء کو شدت اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے 100 سال گزارے، بعض نے 200 سال گزارے، اور بعض نے 950 سال گزارے اس دل کو پاک کرنے کے لیے. اور بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کامیاب ہوئے، بلکہ انبیاء سارے کامیاب ہوئے، لوگ ناکام ہوئے. کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی ہوں گے جو اکیلے ہوں گے، امتی کوئی نہیں ہوگا، کسی نے دعوت قبول نہیں کی، اکیلا نبی ہوگا، کوئی امت نہیں ہوگی. ساری زندگی دعوت دیتا رہا اس دل کو پاک کرنے کے لیے، لیکن کسی نے دعوت قبول نہ کی، توحید کی دعوت کسی نے قبول نہ کی، اچھائی کا راستہ کسی نے اختیار نہیں کیا. حتیٰ کہ نبی بھی اس دنیا سے چلا گیا اور وہ قوم بھی تباہ ہو گئی. ہم سب نے مر جانا ہے، لیکن کس حالت میں موت ہوتی ہے، اگر اس کے لیے آج ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر کل ہم اس کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس تسلسل کو روکنا چاہا، نبوت کے تسلسل کو، اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا. جو پہلے تعلیمات تھی ساری منسوخ، جتنے بھی انبیاء گزرے، اور قرآن مجید ناسخ ہے، جو بھی تعلیمات قرآن مجید میں ہیں ان سے بہتر کوئی تعلیمات نہیں. جو کتابیں پہلے نازل ہو چکی ہیں قرآن مجید کے اندر، ان کتابوں کے احکام بھی ہیں جو اچھے احکام تھے، اور جو منسوخ ہو چکے منسوخ ہو، جو باقی رہے ان کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور باقی جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں منسوخ کر دیا، اور جو قیامت تک اس انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کا ساز و سامان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صحابہ چنے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں جھانکا ہے، اور صحابہ کرام کے دلوں کو سارے انسانوں کے دلوں سے بہتر پایا، اور انہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. تو ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی مخلوق نہیں، اور صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی ولی نہیں. صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں. لیکن جب لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے دل کو فاسد کر دیتے ہیں، اور اپنے سامنے ہر وہ ساز و سامان دیکھتے ہیں جو ان کے دل کو پاک کر دے، پھر بھی اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، اور جانوروں جیسے زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں، جیسے ان کی خواہش نفس انہیں حکم دیتی ہے، وہ اسی طریقے پر، اسی بنیاد پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوتے ہیں قلب سقیم، بیمار دل. قلب سلیم، پاک دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ جو تم نے جانا کہ قلب سلیم کیا اور قلب سقیم کیا ہے، اور بنیادی طور پر دل کیا ہوتا ہے، کیسے تبدیلی آتی ہے، اور پھر اس تبدیلی کو کیسے دور کیا جاتا ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے. نمبر ایک، علم سے. کون سا علم؟ قرآن اور سنت کا علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللہ تعالیٰ نے ہی امیوں میں رسول بھیجا, انہی میں سے. امی یعنی ان پڑھ, جو پڑھے لکھے نہیں تھے, انہی میں سے رسول بھیجا, پیغمبر بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم, اور ان کو پاک کرتا ہے. کیسے پاک کرتا ہے؟ ویعلمہم الکتاب والحکمہ, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب قرآن مجید اور حکمت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں. تو سب سے پہلی بات, دل کو پاک کرنے کے لیے قرآن مجید کی تعلیم اور صحیح حدیث کی تعلیم, یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں. ایک وحی جلی ہے, ظاہر اور واضح, جو قرآن مجید ہے. دوسری وحی مخفی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی, جسے ہم صحیح حدیث کہتے ہیں. قرآن اور سنت کی تعلیم جو لوگ حاصل کرتے ہیں, انہیں کا دل پاک ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر قرآن اور سنت کی تعلیم سے دل پاک ہو جاتے ہیں تو پھر امت میں بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں, کیا ان کو دل پاک ہے؟ یعنی جتنی بھی گروہ ہیں آج مسلمانوں کے, ساروں کے دل پاک ہیں؟ یہ اس کا کوئی پیمانہ بھی ہے؟ نہیں, اس کا پیمانہ ہے. پیمانہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, عیسائیوں کے 72, اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جو باقی 72 فرقے تھے پہلے, وہ قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں, لیکن قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ سے نہیں سمجھا. صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے, وہی ایک گروہ ہے جو راہ راست پر ہے, اور وہی ایک گروہ ہے جن کا دل پاک ہے. باقی سارے دلوں میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے, جس کی وجہ سے وہ رسالات مستقیم سے ہٹ گئے ہیں. تو قرآن اور سنت کی تعلیم صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, یہ سب سے پہلی چیز ہے جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے. نمبر دو, دعا. دعا سے انسان کمزور اور محتاج ہے ہر اعتبار سے. وہ جو کمزور اور محتاج ہوتا ہے, مشکل میں ہوتا ہے, وہ حاجت روا اور مشکل کشا کی تلاش میں ہوتا ہے. تو جب مومن محسوس کرتا ہے کہ وہ محتاج ہے, تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب سے سوال کرتا ہے. اور دل کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا فرماتے ہیں, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے. صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایمان لے کے آئے ہیں لیکن کیا آپ کو ڈر ہے ہمارے اوپر کہ ایمان میں کوئی کمی آ جائے یا کوئی دل پھر جائیں اس طریقے سے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لیس آدمی الا وقلبه بین اصبعین من اصابع الرحمن فمن شاء قام ومن شاء عذاب، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے الا کہ اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہے ثابت کر دے اور جس کے دل کو چاہے پھیر دے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتے تھے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تیسرے نمبر پہ جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں تدبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کی عقل کو حیران اور پریشان کر دیتی ہیں، اس لیے بابر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ تدبر کریں اور زمین و آسمان میں اپنی نظریں دہرائیں اور دیکھیں کہ آسمان بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا ہے، یہ زمین ہموار کیسے ہے، یہ پہاڑ میخوں کی طرح کیسے گاڑے گئے ہیں، اونٹوں کو دیکھیں کیسے پیدا کیے گئے، اپنے نفس کے اندر دیکھیں کتنی آیتیں ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، وہاں نفس کے اندر کتنی آیتیں ہیں، کتنی معجزیں ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتے؟ کیا تم پھر بھی حق کو نہیں سمجھتے؟ تمہیں حق نظر نہیں آتا؟ کل ایک مریض آیا میرے پاس، 70 سال عمر ہوگی اس کی، بزرگ ہے، کمزور ہے، اس کا بیٹا اسے لے کے آیا، اتنی تکلیف میں تھا وہ بیچارہ، نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، شدت، وجہ کیا تھی؟ اس کا پیشاب بند ہو گیا، اس کے بیٹے 2 دن پہلے کسی جگہ پہ لے گیا، پیشاب کی نالی ڈلوائی، اس نے پھر اسے نکال دی، تکلیف ہوئی نکال دی، اب بزرگ ہیں بات نہیں سنتے، پھر لے کے آیا، اس کے والد نے پھر انکار کر دیا، اب میں نے نہیں ڈلوانی، کل دوبارہ آیا تھا، اس کی عاجزی کو دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا۔ اب اس بیچارے نے کہا نالی ڈال دے، میں اس تکلیف کو برداشت کرنے کے تیار ہوں، لیکن وہ تکلیف جو مجھے ابھی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی مجھے۔ جب اس کی پیشاب کی نالی ڈالی ہے تو اس کی جو یہ آہ نکلی ہے اور جو اسے خوشی محسوس ہوئی ہے، مجھے یوں لگتا تھا اس شخص کو ساری کی ساری دنیا مل گئی ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا ہے، ساری خوشیاں اسے مل گئی ہیں۔ یہ ہماری حقیقت ہے، پیشاب کے 2 قطرے رک جائیں تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے؟ یہ آیتیں ہیں، یہ معجزے ہمارے جسم کے اندر، اس نظام کو کس نے پیدا کیا ہے؟ خون الگ دوڑ رہا ہے اور اس خون کی صفائی ہو رہی ہے گردوں کے ذریعے سے، اور پھر ان گردوں سے پیشاب بنتا ہے، پھر وہ پیشاب مثانے میں آ کے خارج ہو جاتا ہے، اس کا سارا سسٹم ٹھیک ہے، لیکن مثانے سے باہر پیشاب کا جو راستہ ہے اس میں رکاوٹ ہے، پیشاب نہیں نکل سکا۔ اگر یہ خرابی کچھ اوپر ہوتی تو اور مصیبت ہوتی، اور جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا عطا فرمائے. جن کے گردے فیل ہیں وہ تقریباً روزانہ یا ایک دن کے بعد تین تین یا چار چار گھنٹے مشین کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کو مشینیں لگتی ہیں، ان کے گردے صاف ہوتے ہیں. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا کیا ہم نے شکر کیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دھلائی میں تقریباً 3000 ریال لگتا ہے. آپ کتنی دیتے ہیں اس گردے کی صفائی کے لیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی شرط رکھی نہیں ہے، ورنہ آج کوئی کافر زندہ نہ ہوتا، کوئی نافرمان زندہ نہ ہوتا. ارحم الراحمین ہے، اس کا معیار کچھ اور رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی سزا بھی کچھ اور ہے. معیار ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جس نے اس کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے، اس کی جزا ہے جنت. اور جس نے اس کو دھتکارا ہے یا چھوڑا ہے یا سمجھا نہیں ہے یا اس کے مخالف زندگی بسر کی ہے، تو اس کی سزا ہے جہنم. اور جنت سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں، اور جہنم سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. آیات میں جو ہم تدبر کرتے ہیں، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی قدر کیا ہے ہم جانتے ہیں. یہ دل بھی ڈرتا ہے، اور اس یہ ڈرا ہوا دل جو ہے نرم ہوتا ہے، پھر یہ حق قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب تک یہ دل سخت ہیں کبھی پاک نہیں ہو سکتے. آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، آپ اس کارپیٹ کو دھونا چاہتے ہیں، جب تک اسے کھولیں گے نہیں آپ دھو نہیں سکتے. جب تک یہ بند رہے گا ایسے کبھی صاف نہیں ہو سکتا. تو دل کوشادہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. چوتھے نمبر پر جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے، دنیا کی حقیقت کو جاننا، کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ دل کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا کی لذتیں اور شہوتیں دل کو بیمار کر دیتی ہیں. دل اس دنیا کی حقیقت کو جس نے سمجھا ہے تو اس کا دل پاک ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں وہ اکثر متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں زہد. زاہد لوگ جو ہیں ان کے دل صاف ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زاہد تھے، صحابہ کرام زاہد تھے، دنیا کی لذتوں کو ترک کر دینے والے تھے. اور دنیا میں جو چیزیں عام طور پہ اس انسان کے دل کو مریض کر دیتی ہیں، نمبر ایک مال، نمبر دو اولاد، نمبر تین بیوی اور گھرانہ جو ہے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں، اور نمبر چار شہرت، شہرت کی حوث. یہ چار چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو انسان کے دل کو کمزور کر دیتی ہیں. اور اگر اس انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھا تو یہ کمزوری مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر یہ دل فاسد ہو جاتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن کوئی نفع نہیں دیں گے، نہ مال نہ اولاد، الا یہ کہ جو پاک دل قلب سلیم لے کر آئے. تو یہ دو جو ہی رکاوٹیں ہیں دل کو صاف کرنے میں یا پاک کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، مال اولاد. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس چلی آتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے اس کے ساتھ قبر میں. تین چیزیں، اس کا مال اور اس کی اولاد، اس کا اہل، اور تیسری ہے عمل. یہ ساتھ جاتے ہیں جنازے میں، اور قبر میں ایک ساتھ رہ جاتا ہے، دو واپس چلے جاتے ہیں. عمل ساتھ رہ جاتا ہے اور مال و اولاد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں اس دنیا میں، یہ حقیقت ہے، چاہے مرنے والا مسلمان ہو یا کافر. کوئی بیٹا نہیں کہتا کہ مجھے باپ کے ساتھ دفن کر دو، میرا پیارا باپ مر گیا ہے. اور نہ ہی کوئی بیٹا یہ کہتا ہے کہ چلو اتنی کمائی ہے ہمارے لیے، 1% کمائی میں سے ہم قبر میں رکھ دیتے ہیں. ہرگز نہیں، اکیلا آیا ہے اس دنیا میں، اکیلا ہی جائے گا. اور قیامت کے دن حساب دینا ہے. مال کا کیا حال ہوگا؟ اگر اس مال کی جس کو اس نے کمایا ہے دنیا میں اس کی زکات نہیں دی، تو یہ سونا اور چاندی اور پیسہ ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر داغا جائے گا، ان کی پیشانیاں، ان کی سائڈیں اور ان کی پشت پر داغ لگائے جائیں گے. اگر مار اور مویشی ہے اس کے پاس اور اس نے کی زکات نہیں نکالی، تو قیامت کے دن اللہ تعالی حکم دے گا اور اس شخص کو روندا جائے گا بکریوں کے نیچے، گائے کے نیچے اور اونٹوں کے نیچے، جس کی وہ زکات نہیں دیتا تھا. یہ مال ہے. یہ صرف زکات کی میں بات کر رہا ہوں، جس نے زکات نہیں دی. سود خور کے ساتھ کیا ہوگا، ظلم کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا، یتیم کے مال کھانے والے کے ساتھ کیا ہوگا. یہ تو جب وقت آئے گا پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو یہ مال کی حالت ہے. دنیا میں پرواہ نہیں کی، کہاں سے، حلال سے، حرام سے، آخرت میں جواب دے ہیں. بیوی اور بچے، اولاد، دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے، امتحان ہے. دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہی ہے، اور امتحان میں دو چیزیں ہوتے ہیں، یا کامیابی یا ناکامی. کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایک صحابی بیٹھے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، ادھر ہی مر گئے. جب یہ الفاظ سنے اس آیت کریمہ کے، مر گئے، بیٹھے مر گئے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے نفس کو بچاؤ. واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ نارن، اس آگ سے. وقود الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، غلیظ ہیں، شدید ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کی فرمانی کبھی نہیں کرتے، جو حکم دیا گیا اسے بجا لیتے ہیں. وَيَفْعَلُوا نَمَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جاتے وہی کرتے ہیں. برداشت نہ ہوا، ڈر کی وجہ سے مر گئے. یہ وہ دل ہیں جو پاک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اگر آج ہم نے وہ راستے اختیار نہیں کیے جس سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھرانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کی، ان راستوں کو اختیار نہیں کیا، تو اللہ کی پکڑ سے ہم کبھی بچ نہیں سکتے. اور یہ ایک نہ کہیں کہ فرشتے ہیں، اچھی مخلوق ہے، ہماری مدد کریں گے، ہرگز نہیں. ملائکۃ غلاظ شداد، نہیں دیکھتے وہ کسی کو، نہ کسی کمزور کو، نہ طاقتور کو، نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس وہ یہ جانتے ہیں. اور پھر اولاد کا حال آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن بھاگ جائیں گے، یاد رکھیں یہ دن آنے والا ہے جب پیارے دیکھ کر بھاگ جائیں گے، اپنے پیارے اور سب سے زیادہ پیارے، اپنے بھائی سے بھائی بھاگ جائے گا، اپنے ماں باپ سے بیٹا بھاگ جائے گا، اپنی بیوی سے شوہر بھاگ جائے گا، اپنی اولاد سے باپ بھاگ جائے گا، سب چھوڑ دیں گے، کوئی کسی کا نہیں رہے گا. جن کے لیے ساری زندگی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، وہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. سوائے حسرت کے رہے گی کیا؟ اور اس دن کوئی حسرت کام نہیں آئے گی، اس دن صرف ایک ہی چیز کام آئے گی، آپ کا عمل، آپ کا یہ پاک دل آپ کے ساتھ رہے گا. اور اس پاک دل سے ہی اچھے اعمال حاصل کیے جا سکتے ہیں. جب تک یہ دل پاک نہیں ہوتا تو آپ اچھائی کا تصور کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے، جب یہ ٹکڑا پاک ہو جائے تو پھر پورا جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور پاک چیز کا پاک اثر ہی ہوتا ہے. لیکن جب یہ ٹکڑا دل جو ہے یہ فاسد ہو جائے، ناکارہ ہو جائے، پھر سارے کے سارا دل ناکارہ ہو جاتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے. اور فاسد چیز کا جو اثر ہے فاسد ہی ہوتا ہے، اس کا ریزلٹ بھی، نتیجہ بھی فاسد ہوتا ہے. ان مختصر میں نے بیان کیا، ان چیزوں سے دل کو پاک کیا جاتا ہے. پاک دل کی مثال، اب دیکھیں جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اس کا اثر کیسے ہو جاتا ہے؟ دنیا میں مخلوق کے ساتھ، خالق کے ساتھ، اور آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، امام الانبیاء، ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. اور ہر قوم، ہر امت یہ خواہش کرتی ہے، بلکہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم ملت ابراہیم پر چلتے ہیں. ملت ابراہیم، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، حقیقتاً یہ امت محمد جو ہے یہی ملت ابراہیم پر ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کیا کیا جو ہر امت خواہش مند ہے کہ ہماری ملت وہی ملت ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم نے وفا کی علیہ الصلوۃ والسلام. وفا تو ہر نبی نے کی ہے، لیکن خاص ذکر کیوں کیا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے قربانیاں دی ہیں، آخری وقت تک، اور مشکل سے مشکل امتحان لیا گیا، اور ہر امتحان میں صرف کامیابی نہیں بہترین کامیابی حاصل کی. توحید کی دعوت دی والد سب سے پہلے بڑی دیوار، نصیحت کی نہیں مانا، دلائل سے نہیں مانا، عقلی دلائل سے تب بھی نہیں مانا کہ بت کو، باقی بت توڑ دیے، ایک بت کے ہاتھ کے کندھے پہ کڑھاری رکھ دی کہ اسی نے باقی کو توڑا ہے، اگر یہ واقعی رب ہے تو انہیں بچا لیتا. میں تو یہ کہوں گا کہ جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اسی نے قتل کیا ہے نا، ثبوت جس کے پاس ہے اسی نے توڑا ہے. دیکھیں کہیں نہ کہیں کہیں پہ مرہ و ضمیر کبھی جاگتا ہے، تو وہ سمجھ گئے، لگے شیطان پھر کیا وسوسہ دیا، یہ تو جانتا ہے کہ یہ گنگے ہیں، بت کہیں کبھی بولتا ہے؟ کبھی بت تو بول نہیں سکتا، یہ تو یہ چالاکی ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی. بس اونجے مجھ چلے گئے. سزا کیا دی؟ اب باپ بیٹے کو سزا دے رہا ہے. کس چیز کی سزا؟ قلب سلیم کی سزا. کس کا دل پاک کیوں ہے؟ یہ مومن موحد کیوں ہے؟ سزا کیا ہے؟ گر سر قلم کرنا ہے؟ نہیں، یہ آسان سزا ہے. ایسی سزا دینا چاہتے ہیں جو پوری دنیا تا قیامت یاد رکھے، تاکہ دوبارہ کوئی بھی انسان یہ جرت نہ کرے ہمارے معبودوں کو ہاتھ نہ لگائے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے نا کہ معبود کو توڑ دینا. اور تعجب کی بات، معبود ہی کیسا جو ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال حفاظت بیچارے خود کرتے ہیں اپنے معبودوں کی. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ پیدا خود کرتے ہیں نا. یاد رکھے جو پیدا کرتا ہے حفاظت وہی کرتا ہے. ہاتھ سے بت کو تراشتے ہیں، حفاظت خود کرنی ہے. جب حفاظت کرنے والے میلے پہ چلے گئے تو توڑنے والا آ کے توڑ گئے، جب حفاظت کرنے والا نہیں رہا تو ٹوٹ گئے. تعجب کی بات یہ ہے کہ انہی سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کریں جو خود محتاج ہیں. آگ سلگائی گئی پورا ایک مہینہ. اب آگ کو آدھا گھنٹہ سلگا کے دیکھیں کتنی گرم ہوتی ہے، پورا ایک مہینہ. پرندہ اوپر سے اگر گزرتا تو وہ بھی مر جاتا سیک کی وجہ سے. اب ڈالیں گے کیسے؟ منجنیک میں بٹھا کر پھینک دیا. قریب تو کوئی نہیں جا سکتا تھا نا، دور دور تک سیک تھا آگ کا. اب جو فاصلہ آگ اور منجنیک کا تھا، اور راستے میں اٹھتے ہوئے جا رہے تھے آگ کی طرف، دیکھ قلب سلیم کیسے ساتھ دیتا ہے. ایک جملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کونیہ کو تبدیل کر دیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک جملہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے پیارے بندے کے لیے ابراہیم کے اوپر. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دور سے تماشے دیکھ رہے ہیں، باپ بھی کھڑا ہے، پوری قوم کھڑی ہے، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، رسیاں جل گئیں، لیکن جسم پہ ایک چھوٹا سا داغ بھی نہ لگا، اور نہ کپڑوں پہ کوئی داغ لگا. ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور چلتے ہوئے اس آگ سے نکلے ہیں. اس پوری قوم میں سے ایک شخص مسلمان ہوا، لوط علیہ السلام. لوط جو بعد میں نبی بنے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اب اس نظارے کو دیکھ کر ایک شخص کا ایسا دل تھا جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا، باقی سارے کے سارے مرے ہوئے دل تھے، کوئی زندہ دل نہیں تھا. اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام بھی مسلمان ہو گئی. یہ تین تھے صرف پوری قوم میں، بعد میں اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، عراق کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان لیا، جان کا امتحان لیا، پرواہ نہیں کی. پھر امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے بیوی کا اور بچے کا. ہاجر علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ. اللہ نے حکم دیا مکہ کی تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ کے آؤ، حکم تھا اللہ تعالیٰ کا. فلسطین سے نکلتے ہیں، مکہ کی طرف آتے ہیں، کوئی شہر نہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہے اور تپتی ہوئی ریت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جہاں پر پرندہ بھی نظر نہیں آتا. اور اس سے مشکل امتحان یہ تھا کہ بات بھی نہیں کرنی، چھوڑ کے آنا ہے بس. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد جو ہے بڑی مشکل سے پیدا ہوئی، 100 سال کی عمر تک اولاد نہیں تھی. ایک سو سال کے بعد اللہ تعالی نے اولاد دی ہے، تمنت کی اولاد کی. اور جب اولاد دی ہے تو پھر یہ امتحان بھی لیا ہے کہ بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے آؤ. مکہ کی طرف لے گئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہاں پر بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد اور جب بٹھایا، ایک ٹوکری کھجور کی رکھی اور ایک مشکیز پانی کی رکھی، رکھ کے چلے گئے. تو ان کی اہلیہ نے پیچھے دوڑ کر کہا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم اکیلے اس صحرا میں کیسے رہیں گے؟ اب کوئی جواب دینے کی بھی اجازت نہیں. ایک مرتبہ دو مرتبہ اب وہ کمزور خاتون، عظیم عورت پیچھے دوڑتی اپنے خاوند کے پیچھے جا رہی ہے. جب محسوس ہوا کہ جواب دینے کی اجازت نہیں ہے تو رک کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سر ہلایا تو اس عظیم عورت نے ایسے الفاظ کہے جو سونے سے بھی لکھے جائیں تب بھی کم ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ کی قسم ہماری حفاظت بھی وہی کرے گا. لا یضیعن اللہ، ہر طرف موت ہی موت ہے. ایک کھجور ٹوکری کب تک کھائیں گے، ایک پانی کی مشکیز کب تک پیئیں گے جہاں پر پانی کی بوند نہیں ہے؟ لیکن ایمان دیکھیں اور اس پاک دل کو دیکھیں، اللہ کا حکم ہے تو پھر آسان بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. چلے گئے بیٹے کے پاس، بیٹھ گئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دور جا کر جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. اور دعا صرف بیوی بچوں کے لیے نہیں کی، اس پورے خطے کے لیے کی جو آج ہم دیکھتے ہیں. یہ پوری دنیا میں مکہ جو ہے وہ سرزمین ہے جس میں 24 گھنٹے رش رہتا ہے، 24 گھنٹے زندگی ہی زندگی ہے. باقی شہر میں دیکھیں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے لمحے آتے ہیں جو جس میں کوئی شخص باہر نہیں ہوتا، خاموشی ہوتی ہے، لیکن یہ واحد جگہ ہے جس میں 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے. اور یہ رش ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. وہاں نائٹ کلبس تو یورپ میں بھی ہے 24 گھنٹے، وہاں پر بھی آمدرفت رہتی ہے، لیکن ایمان پر توحید پر صرف ایک ہی جگہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، جس پہ 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے. اور یہ وہ جگہ جس پہ 24 گھنٹے آپ کو گوشت کبھی ختم نہیں ہوتا اور پھل ہر دنیا کے اس ملک میں ملتا ہے. رزق بن الثمرات، سبحان اللہ. پوری دنیا میں گوشت کم ہو سکتا ہے، یہ واحد جگہ جہاں پر گوشت کم نہیں ہوگا کبھی. خیرات سے خیرات ہے. امن و امان کی دعا مانگی. اور مکہ وہ شہر ہے جس میں آپ شکار بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی ایسا پودا توڑ سکتے ہیں جو خود اگتے ہیں، جائز نہیں. حرمت والا شہر ہے. بہرحال لمبا قصہ ہے. پھر امتحان ہوا، اب بیٹا بڑا ہو گیا، اور جب بیٹا برابر ہو کے چلتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، زیادہ پیارا لگتا ہے، کیونکہ محسوس ہوتا ہے اس بوڑھے باپ کو اب یہ میرا سہارا بننے والا ہے. خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. خواب، اور انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں. باپ اور بیٹے کی جو گفتگو ہوئی ہے نا، باپ فلسطین سے آتا ہے بیٹے کو ملنے کے لیے، سینے سے لگانے کے لیے نہیں، اس کا سر قلم کرنے کے لیے، اللہ کے حکم سے. باپ بیٹے کو کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کیا کہا؟ اے میرے والد، خواب دیکھا ہے، کیا خواب کی وجہ سے مجھے ذبح کرو گے تم؟ نہیں. افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. یا اللہ اے میرے باپ آپ وہی کریں جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. بیٹا باپ کو کہتا ہے فلما تلہ للجبین، جبین اس جگہ جبین کہتے ہیں، یہ پیشانی ہے، یہ جبین ہے، یہ سائڈ جو ہے. باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ میرے منہ کو اوندھا کر لینا، جب مجھے ذبح کرنے کا وقت آئے تو میرے منہ کو زمین کی طرف کر لینا، اگر سیدھا لٹاؤ گے تو میرے چہرے کو دیکھ، ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ کانپ جائے، مجھے الٹا کر دینا اور چھری زور سے چلانا. فلما تلہ للجبین فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، باپ نے اور بیٹے نے. اسلم، میرے بھائی اسلام کوئی عام بات نہیں ہے، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کا نام ہے اس مشکل وقت میں بھی. باپ نے چھری اٹھائی اور گردن پر رکھ کر پھیری. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، امتحان تھا، ذبح کرنا نہیں تھا، اس دل کو جاننا تھا کتنا پاک ہے یہ دل. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چھری کو کہ کاٹنا نہیں ہے. میرے بھائی آگ نہیں جلاتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا، اور چھری نہیں کاٹ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. ایک مرتبہ تیرا گردن نہیں کاٹی. بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ ابا جان ذرا زور سے، دوسری مرتبہ ابا جان ذرا زور سے، تین مرتبہ چھری پھیری. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. اور ایک دمبا آسمان سے اترا جو جنت میں 40 سال چرتا رہا، اصل وہ قربانی تھی، یہ امتحان تھا. اور پھر اس کو ذبح کر دیا گیا. آج ہم حج میں قربانی کرتے ہیں، اس یاد کو تازہ کرتے ہیں. آپ سوچیں اگر آپ اس بکرے کی جگہ آپ کا اپنا بیٹا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں کہ عید کے دن قربانی کے لیے اپنے بیٹے کی کرنی ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو کامیاب ہو چکا، آپ کا کیا حال ہوتا ہو، میرا کیا حال ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا، آج وہ بکرے ذبح کرتے ہم، یہ قلب سلیم ہے. میرے بھائی جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے نا، پھر ایک ہی چیز جانتا ہے کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوتا ہے. بس یہ دنیا چلی جاتی ہے، مال چلا جاتا ہے، اولاد چلی جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں. لیکن جب ہم دنیا کے رہ گئے تو پھر ہماری پرواہ، ہماری سوچ صرف ایک ہی رہ گئی کہ دنیا کیسے حاصل کرے. قلب سقیم وہ دل ہے جو مریض ہے، جس کے اوپر پردے ہیں، جو مر چکا ہے. دل کی جو سب سے بڑی بیماریاں ہیں جو مار دیتی ہیں، سب سے پہلے ہے کفر، کہ دنیا میں آئے ہیں کوئی خالق نہیں ہے، دنیا کے امور اور نظام خود بخود چل رہے ہیں، ہم اچانک کو انسیڈنس اچانک ہم پیدا ہو گئے، پوری مخلوق پیدا ہو گئی، یہ زمین و آسمان، یہ چاند اور ستارے، یہ جن اور انس، یہ درند اور پرند، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایسے پیدا ہو گئے، اور اپنے آپ کو بڑا دانشور اور سمجھدار سمجھتے ہیں. یہ پیپر میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ایک پرنٹنگ پریس کے اندر جس میں یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پینٹ بھی رکھا ہوا ہے اور حروف بھی رکھے ہوئے ہیں پرنٹ کرنے کے لیے، تھوڑا سا زلزلہ آیا اور چیزیں گر گئی، کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پیپر زمین پر پڑا تھا اور یہ لکھا تھا، وہ یہ خود بخود لکھا گیا، یہ حروف آپس میں سے گرے اور یہ پیپر لکھا گیا. کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ یہ پیپر دور کی بات ہے، پہلا جملہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے، کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بخود لکھا گیا؟ یہ کائنات کا نظام خود بخود پیدا ہو سکتا ہے؟ اچانک یوں ہی پیدا ہو گئی. یہاں پر آپ کی عقل نہیں مانتی, لیکن وہاں پر آپ کی عقل کیسے مانتی؟ لیکن مانتے کیوں نہیں, عقل کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ دل خراب ہے, اور جب دل خراب ہے عقل بھی خراب ہو گئی. یہ مریض دل ہے. کفر کے بعد ہے شرک. اللہ تعالیٰ کو مان تو لیا, لیکن اللہ تعالیٰ سے شرک بھی ٹھہرا دیے. جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہی غیر اللہ کو بھی دے دیا. خالق المخلوق کو ایک جیسا سمجھ لیا, اس حق کے اعتبار سے شرک کیا. یہ مرض ہے, سب سے بڑی مرض ہے. پھر بدعات اور خرافات ہیں, عقیدہ کی بدعتیں ہیں یا دوسری بدعات ہیں. یہ دل کو, یہ دل کی مرض ہے. تکبر دل کی بیماری ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. جس تکبر سے انا پیدا ہوتا ہے وہ انا ہلاکت ہے. حسد دل کی بیماری ہے, دل کو مار دیتی ہے, دل کو جلا جلا کر ختم کر دیتی ہے, راک بنا دیتی ہے. غیبت چغل خوری, نفرت بغض, یہ سارے سے دل کی بیماریاں ہیں. اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالا سا ایسے داغ پیدا کر دیتے ہیں, نقطہ تن سودا, ایک ڈاٹ, ایک نقطہ ہوتا ہے, کالا داغ ہو جاتا ہے. پھر جب وہ توبہ کر دیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں توبہ سے فوراً مٹ جاتا ہے, لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ داغ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. جب یہ بڑھتا ہے تو پھر اور نافرمانی ہوتی ہے, جب اور بڑھتے پھر اور نافرمانی ہوتی ہے, تو بڑھتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں, دل پورا کالا ہو گیا. پھر یہ کالک جو ہے ایسا پردہ بن جاتی ہے جو اس دل کو حق سے دور کر دیتی ہے. پھر اس کی آنکھیں حق دیکھ نہیں سکتی, اس کے کان حق سن نہیں سکتے, اس کی زبان حق بول نہیں سکتی, اس کے ہاتھ حق کی طرف اٹھ نہیں سکتے, اس کے پاؤں حق کی طرف چل نہیں سکتے, اور اس کی عقل حق کو سمجھ نہیں سکتی. بلکہ اس کالک کی وجہ سے اس کے نزدیک حق باطل ہے اور باطل حق ہو جاتا ہے. توحید شرک اور شرک توحید, سنت بدعت اور بدعت سنت. کیونکہ دل ہی الٹا ہو گیا. کل کوز المجخ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل اوندھا, جگ لیں اس کو الٹا کر دیں, اس میں کچھ بھرنے کی کوشش کریں, ایک نقطہ جائے گا اندر اس کے, ایک نقطہ نہیں جائے گا, جو ڈالیں گے باہر چلا جائے گا, ضائع ہو جائے گا. یہ قلب سقیم ہے, بیمار دل ہے. یہ بیماری ہے مختلف. مثال فرعون کو دیکھ لیں, ہمیں کیا مثال دوں؟ فرعون کا دل کیا تھا جس نے دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, میرے تلے یہ نہریں بہہ رہی ہیں, میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ان نہروں میں غرق ہو کر مر گیا. اس کے ہاتھ میں اپنی جان بچانا بھی نہ تھا, اپنے آپ کو نقصان سے وہ بچا نہ سکا تھا, دوسروں کو کیا بچائے گا وہ؟ رب اعلی کیسے بن سکتا ہے جو دوسروں کو کیا اپنے آپ کو نہ بچا سکا؟ ابو جہل کو دیکھیں, فرعون کے دل میں کیا تھا؟ تکبر تھا. تکبر کی وجہ سے کفر ہوا, اور کفر کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بن گیا. ابو جہل کو دیکھیں, مریض دل, سقیم دل, کفر ہے, شرک ہے, بدعات ہیں, خرافات ہیں, تکبر ہے, سارے کے سارے, حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے, ظلم ہے, سب جمع ہو گئے. یہ فرعون کا دل تھا, یہ ابو جہل کا دل ہے. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے وہ کسی اور زمانے میں تھے, کسی اور زمانے میں ہے. اور فرعون اور ابو جہل ہر دور میں موجود ہیں, یاد رکھیں, آج کے دور میں بھی موجود ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے زبان سے کہا ان ربکم الاعلی, اور بعض لوگ ایسے جو زبان سے نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کا کردار, ان کا عمل فرعون جیسا ہی ہے. اور بعض لوگ ابو جہل جیسے ہیں جو اس دین کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود بھی نہیں توڑ سکتے. فرق صرف اتنا کہ ابو جہل نے زبان سے کہا, اور یہ لوگ اتنے بزدل ہیں کہ زبان سے نہیں کہہ سکتے, لیکن دین کو توڑنے کی کوشش ابو جہل نے بھی کی تھی لیکن سینہ تان کے کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے یہ دعوت قبول نہیں ہے. ہم کیسے سب معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کی عبادت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آج بعض لوگ دار اسلام میں داخل ہونے کے باوجود بھی وہی کردار کریں جو ابو جہل کا تھا، ابو لہب کا تھا. اس دین کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن جرت نہیں ہے کہ سینہ تان کے کہیں کہ ہم دین کو توڑنا چاہتے ہیں. چھپ چھپ کے حملے کرتے ہیں، نفاقوں کے دل میں بھرا ہوا ہے. ابی بن سلول کی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. وہ یاد رکھے منافق جو ہے اس کا درجہ جو ہے دل کے اسفل من النار. فرعون اور ابو جہل اس کے اوپر ہوں گے، وہ سب کے نیچے ہوگا. یاد رکھے کلمہ بھی پڑھا تب بھی، جی ہاں کلمہ پڑھا ہے، لیکن کیوں پڑھا اس نے کلمہ؟ کفر سے بچنے کے لیے، تلوار سے بچنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے. حقیقتاً اس کا کفر ابھی اس کے دل میں اندر زندہ ہے. اسے جب وہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی تہ میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر اس سلف صالح کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پھیر دے، اپنے دین میں ثابت کر دے، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے. جو ہمارے دل کے اندر جو نفرتیں ہیں، جو بغض ہے، جو حسد ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.